ماتب اس یرفع ابراہیم القواعد، کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام دیوار کو بلند فرما رہے تھے.
بیت سے مراد بیت اللہ ہے یعنی اللہ کا گھر. وہ اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ میں تھے. تو ایک صاحب نے، ایک مولوی صاحب نے کہا کہ حضرت یہ آپ نے قواعد کا ترجمہ دیوار سے کیسے فرمایا، جبکہ قاعدہ کے معنی بنیاد کے ہیں، اس لیے نام ہے القاعدہ، اور انگریزی میں اس کا ترجمہ ہے فنڈامنٹلسٹ. انگریزی میں قاعدہ کا ترجمہ ہے فنڈامنٹلسٹ، یعنی ان کی انگریزوں کی کتاب ہے جس کا نام ہے بریٹینیکا، اس کے اندر لکھی ہوئی ہے یہ بات کہ فنڈامنٹلسٹ کے معنی یہ ہے بنیاد پرست، یعنی جو نسلن حلالی ہو. یہ خود ان کا ترجمہ ہے ان کے اپنی اس سے. لہذا فنڈامنٹلسٹ کے معنی جو اردو میں کہتے ہیں بنیاد پرست، اور جس کا نام سنتے ہیں مسلمان کانپنے لگتا ہے. جیسے اگر بولے ملا، ارے مجھے گالی دے دی، ارے بھائی تو اچھی چیز ہے. ہاں بولے روشن خیال، سبحان اللہ چڈی پہنیں گے بڑا اچھا لگے گا، کیونکہ دونوں کا تعلق اور واسطہ ہے نا، چڈی اور روشن خیالی، اس سے خوش ہوتے ہیں. ہمارے مرشد نے ایک ادب سکھایا کہ بیان کرنا عبادت ہے، اور سننا بھی عبادت ہے، ذکر بھی ہے بلکہ. لہذا دو ذکر جمع کرنے کو منع کیا. لہذا بیان سنتے وقت تسبیح نہیں پڑھنی چاہیے، اور نہ تسبیح پڑھے نہ زبانی زبان میں کچھ پڑھے، کیونکہ کان عبادت میں مشغول ہے نا، اس لیے تسبیح نہیں پڑھنی چاہیے. تو انہوں نے کہا، رکھ دو ادھر رکھ دو، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ القاعدہ یعنی قاعدہ کے معنی فنڈامنٹلسٹ، اور فنڈامنٹلسٹ کا اردو ترجمہ کرتے بنیاد پرست، اور انگریزوں کی خود اپنے اس لفظ کے معنی ہیں کہ جس کا نسب حلالی ہو. لہذا تو خوش ہونا چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے ہمیں فنڈامنٹلسٹ یعنی بنیاد پرست اور حلالی تسلیم کرنے. اب صغرا تو یہ ہو گیا کہ انہوں نے ہم کو حلالی تسلیم کیا، کبرا ہم نہیں نکال رہے کہ وہ کیا ہے، یہ محذوف. اور بعض چیزوں کو محذوف کرنے میں بھی مزہ ہے، ان کے حذف میں ایک لذت ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین سے لے کر، جو قربانی کے خاص تعلق ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا. مشہور روایت کے مطابق یہی ہے، اور اس کی ایک دلیل عالم نے یہ بھی پیش کی کہ اس واقعے کے بعد ذکر کیا کہ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ، اسحاق علیہ السلام کا الگ سے نام لیا. رہی بات کہ وہ اسرائیلی روایت ہے، کیونکہ یہودیوں کو یہ تھا کہ ہمارے خاندان میں سے نبی آئے گا، اور جب وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے تو انہوں نے اس پر ان کو وہ چی بجبی ہوئے، بہت ان کو غصہ آیا. تو بہرحال اب بیٹے کو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ انی رأیت فی المنامی انی اذبحک، کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مضارے کا صیغہ نازل کیا، فرماتے ہیں اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کو ذبح کروانا مقصود نہیں تھا، صرف عشق کا تماشا دکھانا مقصود تھا کہ دیکھو ہمارے عاشق ایسے ہیں کہ ہماری محبت میں اپنے بیٹے کا قربان کرنا بھی گوارا کر لیتے ہیں. ورنہ فرمایا اگر اس کی جگہ ہوتا انی اذبحو کا کے بجائے ذبحتو کا نازل فرماتے، لیکن قربان کرنا مقصود ہی نہیں تھا، کہ یہ نہیں کہ میں نے ذبح کر دیا، نہیں، ذبح کر رہا ہوں، ذبح کر نہیں دیا. تو بیٹے سے جب یہ عرض کیا، بیٹے سے جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، تو بیٹے نے کہا فنظر، پوچھا فنظر ماذا ترى، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو بیٹے نے کیا فرمایا، سبحان اللہ، کہ افعل ما تؤمر، جس چیز کا آپ کو حکم ہے آپ اس کام کو کر ڈالیے. سبحان اللہ، یہ بیٹا جانتا تھا کہ میرا ابا وہی ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وہی ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے 3 دن مسلسل یہ خواب دیکھا تھا، اور آگے بیٹے کی عادی عجیب ہے کہ افعل ما تؤمر، کر ڈالیے جس کا آپ کو حکم ہے، ستجدنی انشاء اللہ، کہ پہلے لگائے انشاء اللہ، عاجزی ہے اس میں کہ اگر اللہ نے چاہا، اور پھر من الصابرین، من تبعیزیہ لگا کر کہہ دیا، جس طرح سے عالم کے اندر صبر کرنے والے ہیں تو ان صبر کرنے والوں سے ایک میں بھی ہوں گا، یہ بھی عاجزی ہے کہ صبر کی نسبت اپنی طرف نہیں کی بلکہ جس طرح سے اور صابرین ہیں عالم کے اندر ان صبر کرنے والوں سے میں بھی ہوں گا. اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس پر یہ بات پیش کی، فلما اسلما، اب دونوں اس بات پر راضی ہو گئے. قاعدہ یہ ہے کہ لما کا جواب لما آتا ہے، یہاں لما کا تو ذکر ہے جواب لما نہیں ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معرفۃ القرآن کے اندر فرماتے ہیں، کیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ناقص تھا کہ جس کا جواب لما ذکر نہیں کیا؟ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ عشق کی اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق کی یہ وہ کیفیات تھی کہ جس کو احاطہ تحریر میں لانا اور جس کو سمجھانا بغیر عشق کے یہ بات سمجھ میں آ نہیں سکتی تھی، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پر محذوف فرما دیا. صرف لما تو ذکر کیا، جواب لما ذکر نہیں کیا. کیوں؟ کہ عشق کی بلندی ایسی ہے، جب تک عاشق یہ بات کو نہ سمجھے گا عشق کی کیفیت اس کے قلب کو حاصل نہ ہوگی، وہ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں سکتا. جیسے جس آدمی کی اولاد نہ ہو وہ کیسے سمجھے گا کہ اولاد کو ذبح کرنے کی کیا معنی ہے؟ بتا کہ یہ جواب لما تو ذکر نہیں کیا لیکن عمل بتا دیا کہ وہ تلہ للجبین، کہ جھکا دیا اپنی ان کی پیشانی کو، کروٹ کے بل ان کو لٹا دیا. لہذا اللہ تعالیٰ کو مقصود نہیں تھا، اس نے ذبح نہیں ہونے دیا، رکاوٹ ڈال دی، ذبح نہیں ہونے دیا. پھر اعلان ہوا، قد صدقت الرؤیا، مبارک ہو ابراہیم علیہ السلام، تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھا دیا. انا کذلک نجزی المحسنین، ہم مخلص بندوں کا اسی طرح سے امتحان لیتے ہیں. تو بعض چیزوں کے حذف میں ہی لذت ہوتی ہے، حذف کرنے میں اس کو مزہ آتا ہے. لذت سکرا تو یہ ہوا کہ مسلمان ہوئے حلالی، کبرے کا کبرا کا کوئی ذکر نہیں، اسی میں لذت اور مزہ ہے. وہ ضد کر لے، ہم کو کیا ضرورت ہے کہ اپنی زبان خراب کریں، ان کے لیے اتنا وقت نہیں ہے. کیونکہ عاشق کے پاس عمل کرنے کے لیے وقت، اس کو چاہتا ہے کہ میرا سارا وقت عمل کرنے میں لگتا رہوں، ضرورت ہی نہیں ہے غیر کی طرف جانے کی. جس کو ہو جانو دل عزیز، جس کو ہو جانو دل عزیز وہ تیری گلی میں جائے کیوں، جس کو ہو جانو دل عزیز وہ تیری گلی میں جائے کیوں. تو میرے پیارے دوستو، تو ابراہیم علیہ السلام جب دیوار کو بلند فرما رہے تھے تو مولوی صاحب نے کہا کہ حضرت آپ نے یہ ترجمہ دیوار سے کیسے کیا، جبکہ قاعدہ کے معنی بنیاد کے ہیں. حکیم الامت کے علوم عجیب ہیں، اور حضرت کی بیان القرآن عجیب کتاب ہے. فرمایا کہ اس کا جواب تو آیت کے اندر موجود ہے. پوچھا وہ کیسے؟ میں دیکھو خود آیت پڑھو، وَإِذْ يَرْفَعُ، کہ جب بلند کر رہے تھے، جب بنیاد کو بلند کرتے تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. لیکن جب بنیاد کو بلند کیا جاتا ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو دیواری تو کہتے ہیں. حضرت نے فرمایا یہی تو میں نے ترجمہ کیا، اب کیا اشکال ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کیا فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام دیوار کو بلند فرما رہے تھے، بلند کر دیا، وہی دیار فاؤ، اور اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے. میرے مرشد، میرے شیخ نے جب یہ آیت پڑھائی تو فرمایا، حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت کاتم نے، کہ علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر المانی میں فرماتے ہیں کہ اصل بنا، اصل تعمیر ابراہیم علیہ السلام کی تھی، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام اس وقت چھوٹے تھے، اور کانا معین اللہ، وہ ابراہیم علیہ السلام کے مددگار اور معین تھے. تو پھر اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا؟ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے، میرے مرشد، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جو دین کا کام کرنے والے ہیں، اگر تم ان کے معین، مددگار، جانی، مالی یا دعائی، اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں، عجیب دیکھا، فرمایا کہ انصار کی تین قسم ہیں، انصار مالیہ، کہ مال پیش کر دیا، یہ لیجیے جناب آپ کے دین کے کام کے لیے مال، فرمایا بعض جن کے پاس مال نہیں ہے وہ کیا کرے، کیا محروم رہے؟ فرمایا نہیں، وہ انصار بدنیہ بن جائے، اپنا بدن پیش کر دے کہ جی مولوی صاحب کوئی سیمنٹ کی بوری، کوئی اینٹ ادھر سے ادھر کرنی ہو، حاضر ہیں. یہ جان کس لیے ہے؟ یہ انصار بدنیہ ہو گئے. اور فرمایا کہ بعض ایسے جس کے پاس نہ مال ہے نہ بدن طاقت نہیں ہے، وہ کیا کرے؟ فرمایا انصار دعائیا، دعا تو کر سکتا ہے، محروم تو نہیں ہے. لہذا انصار بدنیہ، مالیہ بدنیہ دعائیہ. تو میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جو دین کا کام کرنے والے ہیں تم ان کے انصار بنو، مدد کرنے والے بنو، مالیہ بدنیہ یا دعائیہ کسی کا کسی میں شامل ہو جاؤ. تو ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے فرمایا پتا چلتا ہے کہ جو دین کے مددگار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اصل کے ساتھ فرما دیتے ہیں. جیسے اسماعیل علیہ السلام گارا وغیرہ دے رہے تھے، اصل تعمیر تو ابراہیم علیہ السلام فرما رہے تھے، لیکن مدد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اصل کے ساتھ شامل فرما دیا. فرمایا اسی طرح جو دین کے کام کرنے والے ہیں اگر تم ان کی خدمت ان کی مدد میں لگ جاؤ تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی شامل فرما لیں گے، محروم ہی نہیں ہے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ان حضرات نے دعا مانگی، ربنا تقبل منا. یا میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں اس سے پتا چلا اللہ تعالی کسی نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے تو اس کے بعد دعا بھی مانگنی چاہیے. اللہ تعالی نماز کی توفیق دعا ہے، روزہ رکھے تو روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت میں تو خصوصاً پکوڑے پہ نظر رکھ کے جو دعا مانگتا ہے اس دعا کی بات ہی کچھ اور. دعا بھی مانگ رہا ہے، دیکھتا بھی جا رہا ہے، ابے بھائی پکوڑا ادھر بھی تو رکھو. یا اللہ اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے نا جناب، چھولے مجھے نہیں دو گے؟ اچھا ادھر رکھو یار، اس کا مزہ کچھ اور ہے. تو پتہ ہی چلا کہ نیک عمل کے بعد دعا مانگنے کا اہتمام ہونا چاہیے. اور میرے مرشد ایک بات فرماتے ہیں، ایک عجیب افسوس کی بات ہے، آج کل دینداروں میں دعا مانگنے کا اہتمام نہیں ہے، بہت کمی ہے. اور کرم دیکھیے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جو دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں. اب آپ بتائیے، دعا ہماری ضرورت ہماری احتیاج اور اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے عطا فرما رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا کرم دیکھیے مانگنے، گویا کہ اس حدیث سے قائد اس کو عکس کر لیں تو پتہ ہی چلا مانگنے والے سے خوش ہو رہے ہیں. سبھی عکس کر لیا نا تو مانگنے والے سے خوش ہو رہے ہیں، نہ مانگنے والے سے ناراض ہونا یہ اس بات پر دلالت ہے کہ اللہ تعالیٰ مانگنے والے سے خوش ہو رہے ہیں اور اس کو دینا چاہتے ہیں. تو جس بات سے اللہ تعالیٰ خوش ہو وہ کام کیوں نہ کرے، دعا مانگے. ہاں اگر وظیفہ بتا دیں کہ ایک عمل میرے پاس ایسا ہے جس سے جنی قابو میں آ جاتی ہے، جن بھی نہیں جنی، کہ آدمی گاڑی میں جا رہا تھا تو ٹریفک کے سگنل پہ گاڑی رکی، مختلف چیزیں بیچنے والے آتے ہیں نا، ایک آدمی آنے صاحب یہ اسپرے لے لیجئے بڑا خوشبودار ہے، مولوی بشیر صاحب آگے آؤ نا ادھر بیٹھو، ادھر آ کے تھوڑا سا ادھر جگہ دو یار، ان کو ہمارے خاص دوست چاہیے، میں نے دیکھا نہیں تھا اتنی دیر سے، معذرت. تو اب وہ اسپرے بیچنے والا ہے کہ صاحب یہ خوشبو بڑی اچھی ہے اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ مچھر بھی بھاگ جاتے ہیں. اسے کہا یار نہیں چاہیے، وہ بڑا اس نے اپنی طرف سے قائل کرنے کی کوشش کی، نہیں مانا. آخر میں اس نے کہا کہ جاتے جاتے کہہ رہے صاحب اس کے اندر ایک اثر اور بھی ہے، صنف نازک، یعنی خواتین اس کی خوشبو سے بڑی اٹریکٹ ہوتی ہیں، کھینچتی چلی آتی ہیں. اس نے کہا ایک درجن دے دو یار، مچھر بہت تنگ کرتے ہیں. ویسے بھی آج کل ڈینگی مچھر بہت گھوم رہے ہیں، ایک درجن دے دو. میرے پیارے دوستو، اب وظیفہ بتاؤ، ہر آدمی وظیفہ پڑھنے کو تیار ہے، لیکن عجیب بات یہ دعا نہیں مانگتے. حالانکہ میرے پیارے بھائیوں میرے دوستو، دعا کی جو طاقت ہے وہ وظیفے میں نہیں ہے. دعا دعا ہے. اور پھر دعا کے اندر جو چیز ہے, دعا کے اندر عاجزی ہوتی ہے, وظیفے میں ناز ہوتا ہے کہ جی میں نے وظیفہ پڑھا ہے. دعا میں نیاز ہے اور وظیفے میں ناز ہے. اللہ تعالیٰ کو عاجزی اور نیاز پسند ہے. اور وظیفے میں ناز ہوتا ہے جی میں نے وظیفہ پڑھا ہے, اور دعا میں کیا ہے کہ اللہ میں نے کیا ہی کیا ہے, دعا آپ سے مانگا ہی تو ہے اور کیا کمال کیا. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا دعا زیادہ پسندیدہ عمل ہے. اس لیے دعا کا اہتمام ہونا چاہیے, کثرت دعا. امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے, ملا علی قاری رحمتہ اللہ علیہ نے مرقات میں واقعہ لکھا ہے کہ امام صاحب اپنے بچپن میں ان کی بینائی چلی گئی تھی, ان کی والدہ ان کے لیے دعا مانگتی تھی. ابراہیم علیہ السلام ان کے والدہ کے خواب میں آئے اور کیا فرمایا کہ قد رد اللہ ولد بصری کی بکثرت دعا کی, کہ اللہ تعالیٰ نے تیری کثرت دعا کی وجہ سے تیرے بچے کی بصارت کو لوٹا دیا. یہ چلا کہ کثرت سے دعا کرے, کثیر الدعا بنے. اگر ہم مانگتے بھی دعا تو پھر دعا مانگیں گے پنکھوں کو دیکھیں گے, ادھر دیکھیں گے, یا امام کو دیکھیں گے کہ جلدی سے امام آئے, ہم نے بھی مارا بھاگے. کیوں مانتے نہیں ہیں؟ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آج تک میں نے جتنی دعائیں مانگی سب کی سب قبول ہوئی, اور فرمایا جو قبول نہیں ہوئی وہ میں نے دل سے مانگی ہی نہیں تھی. یہ وجہ ہے. تو پتہ ہی چلا کہ ہمارا دعا میں دل ہی نہیں ہوتا. امام کو دیکھ رہے ہیں وہ کیسے دعا مانگ رہا ہے, ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں, ادھر دیکھ رہے ہیں, اور یا دعا میں ایسے ایسے کھیل رہے ہیں. ایسے نہیں, دعا کا اہتمام. تھوڑی دعا مانگے, یہ نہیں لمبی دعائیں مانگے, لمبی دعائیں مانگے کبھی یوں کروٹے نہیں. تھوڑی دعا مانگے, دعا مختصر ہو لیکن دل سے ہو. اور میرے مرشد فرماتے ہیں کثرت سے ہو. کثرت سے مراد یہ کہ ایک دفعہ نہیں, بلکہ دعا کی تو سنت یہ ہے کہ کم از کم تین مرتبہ مانگے, کم از کم تین مرتبہ. اور اتنا مانگے کہ جب تک مل نہ جائے. خواجہ علی حسن مزدور رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو دعا قبول نہیں ہو رہی, فرماتے ہیں کہ امید نہ بر آنا, امید بر آنا ہے, امید نہ بر آنا, امید بر آنا ہے, ایک عرض مسلسل کا کیا خوب بہانا ہے. یعنی ہم دعا مانگ رہے ہیں, ہماری دعا قبول بظاہر نہیں ہو رہی. اصل میں دعا قبول ہو جاتی ہے, ظہور نہیں ہوتا. تو بظاہر ہماری دعا قبول نہیں ہوئی, ہم اپنی طرف سے یہ سمجھ رہے ہیں. تو عاشق کیا کرتا ہے, مانگتا رہتا ہے. کیوں؟ اس طرح سے اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے. مولانا جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ از دعا نبوت مراد عاشقہ, کہ اللہ کے عاشقوں سے کی دعا سے کوئی مراد نہیں ہے, جز سخن گفتن با شیری دہاں. سب ان کی یہ مراد ہے کہ وہ شیری دہن سے, خالق عسل سے, خالق مدھو سے, خالق شہد سے, خالق چینی سے مسلسل باتیں کریں. بس یہ مقصد ہے. یعنی ان سے ملنے کو بہانا چاہیے. اس لیے دعا کا اہتمام ہونا چاہیے, کثرت سے دعا مانگے. ہم لوگوں کی کتنی ضرورتیں ہیں. طالب علم ہے, مدرسہ ہے, گھر بار ہے, ماں بیمار, فلاں بیمار, بیوی بیمار, کتنی ضرورتیں ہیں. ہمارے پاس دعا کے علاوہ کیا سہارا ہے؟ سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے, اور سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے. میرے مرشد کا شعر ہے کہ سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے, سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے. کس سے مانگیں گے, کس سے فریاد کریں گے, کس پہ نظر رکھیں گے؟ میرے مرشد نے فرمایا, ایک غریب آدمی تھا, وہ اس نے سنا کہ بادشاہ رحم دل ہے. وہ بادشاہ کے پاس آیا, پتا چلا کہ وہ بادشاہ مسجد کے اندر ہے. اب وہاں دیکھا کہ بادشاہ سلامت دعائیں مانگ رہے ہیں, نماز پڑھ کے دعائیں مانگ رہے ہیں, اور وہ غریب بیٹھا ہوا ہے آدمی. نماز سے فارغ ہوئے, دعا سے فارغ ہوا, پوچھا کیا بات ہے بھائی, کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا پہلے آپ یہ بتائیے آپ کیا کر رہے تھے. تو بادشاہ نے کہا بھائی میں اللہ سے مانگ رہا تھا. اس نے کہا آپ بادشاہ ہو کر اللہ سے مانگتے؟ ہاں بھائی, بادشاہ ہو, امیر ہو, وزیر ہو, فقیر ہو, سب اللہ کے محتاج ہیں. انتم الفقراء الی اللہ, سب کے لیے فرما دیا کہ تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو, تو میں بھی اللہ کا فقیر. بادشاہ نے کہا آپ کہو کیا بات ہے؟ اس نے کہا نہیں بس میرا کام ہو گیا. کہا کیا کام ہو گیا؟ کہا جب تم بادشاہ ہو کر اللہ کے محتاج ہو, اللہ سے مانگتے ہو, تو میں بھی اللہ سے کیوں نہ مانگوں. بس مجھے یہ سبق مل گیا. تو اس لیے دعا کا اہتمام. اب کیا دعا مانگی؟ ربنا تقبل منا. میرے مرشد فرماتے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے تقبل باب تفاعل استعمال فرمایا جس میں تکلف ہے. باب تفاعل استعمال فرمایا جس میں تکلف ہے. اللہ مالوسی سید محمود بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وفی اختیاری صیغۃ التفاعل اعتراف بالقصور, کہ تفاعل کا صیغہ اختیار کرنا اپنے قصور کا اعتراف ہے کہ اللہ تعالی ہم نے کعبہ شریف تو بنا دیا لیکن آپ کی عظمت کا حق ادا نہیں کیا, اس لیے اللہ تعالی ہماری اعتراف, ہم قصور کا اعتراف کرتے ہیں ہماری اس کمی کو جو آپ ہماری اس عبادت کو جو آپ کی عظمت اور شان کے مطابق نہیں ہے اس قصور کو معاف فرما دیجیے. مرشد سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضرت کعبہ شریف میں بادشاہ کا محل ہے بیت اللہ کے قریب ہی باب ایجاب کی طرف, اور وہ اتنا بلند ہے کہ دیکھیں تو اس سے زیادہ کعبہ شریف سے بلند ہے. تو ایک صاحب نے کہا کہ حضرت بادشاہ نے کتنا بڑا محل بنایا اور اللہ تعالی نے کتنا چھوٹا سا گھر بنایا. بادشاہ نے دیکھا کتنا بڑا محل, تو میرے مرشد نے جواب دیا فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنا گھر اپنی شان کے مطابق نہیں بنوایا بلکہ ہماری کمزوریوں کو دیکھ کر بنایا, ورنہ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا کعبہ شریف کو مکہ شریف سے لے کر جدہ تک بنوا دیتے, 80 کلومیٹر کا تقریباً فاصلہ ہے وہ بنوا دیتے. فرمایا پھر کیا ہوتا, حاجی ایک ہی چکر میں غش کھا کے گر جاتے, تمام حاجیوں کو گلوکوز کی ڈرپ لگی ہوئی ہے, لائن سے سارے حاجی لٹے ہوئے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوریوں کو دیکھ کر بنوایا کہ حاجیوں کو تکلیف نہ ہو, ہم کیونکہ اپنے گھر کا چکر لگوانا تھا تاکہ ہمارے عاشقوں کو تکلیف نہ ہو, اور حج کے دنوں میں عاشقوں کو پتا چل جاتا ہے جب نیچے رش ہوتا ہے کسی وجہ سے چھت پر جب طواف کرتا ہے تب پتا چلتا ہے کہ واقعی نیچے کتنی بڑی نعمت ہے. فرمایا کہ اپنی شان کے مطابق نہیں ہماری کمزوریوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے بنوایا, اس لیے ابراہیم علیہ السلام کیا فرمایا ربنا تقبل منا. میرے مرشد فرماتے ہیں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کسی دین کے کام کی توفیق عطا فرمائے, نماز کی, ذکر کی, تلاوت کی, عبادت کی, تقریر کی, مدرسہ کی, پڑھنے پڑھانے کی, فرمایا دعا مانگو ربنا تقبل منا, یعنی آپ کی شان عظمت کے مطابق نہیں ہے آپ اس کو اپنے کرم سے قبول فرما لیجئے. اب یہاں میرے شیخ فرماتے ہیں, فرماتے کہ دیکھو عمل کی قبولیت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اس عمل کے بعد عاجزی پیدا ہو. کہ عبادت ہے نا, عبادت سے عبدیت پیدا ہونی چاہیے, یعنی عاجزی اپنے کو مٹانا. اور فرمایا جس عبادت کے بعد ناز ہو, اور جی میں نے کیا ہے, اور جی ہم حج کر کے آئے ہیں, ہم نے مدرسہ بنایا, اور دیکھو کیسا بیان کیا آگ لگا دی, ناز ہے نا, او جی ہم نے یہ چلا لگایا, اور دیکھو میں نے پیسہ دیا, او جی ہماری قربانی, عاجزی نہیں ہے. فرمایا کہ یہ علامت قبولیت کی نہیں ہے, عاجزی پیدا ہونی چاہیے. کیوں؟ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو جس شاخ کے اندر پھل آتا ہے وہ شاخ جھک جاتی ہے, اور جس شاخ میں پھل نہیں ہوتا وہ اکڑ کے کھڑی رہتی ہے. فرمایا کہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جس کے قلب کو اپنی محبت, معرفت, نور عطا فرماتے ہیں اس کے اندر عاجزی پیدا ہو جاتی ہے, وہ مٹ جاتا ہے, اس کے قلب میں تواضع ہوتی ہے, اور تواضع وہ قلب کی اس حقیقت کا نام ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. چہرے سے یا الفاظ سے کہنے کا نام تواضع نہیں ہے کہ جی الفاظ سے چہرے سے کہہ رہے ہیں جی میں تو ناچیز حقیر فقیر عبد القدیر ہوں, عاجزی ہے نا جی, بہت عاجز ہے نا. حکیم الامت ثانوی نے عجیب فرمایا, فرماتے ہیں جو کہتے ہیں جی میں تو کیا ہوں, بس بہت ہی کمینہ ہوں, بہت ہی گیا گزرا ہوں, بہت دلیل ہوں. فرمایا کوئی شخص ہمت کر کے کہہ دے واقعی آپ بہت کمینے ہیں, فرمایا پھر دیکھو تھی کیسے بولا؟ کیا عجیب حکیم الامت کی کیا بات؟ فرمایا یہ عاجزی تھوڑی ہے. اب نماز میں بھی دیکھیں نا، مسئلہ یہ ہے نماز میں جھک کر کھڑے ہونا خلاف سنت ہے. سیدھا کھڑا ہو، نہ کڑ کے نہ جھک کر، درمیانی حالت میں. ہاں کندھوں کو نرم کر لے. حدیث شریف میں آتا ہے ان اللہ یحب لین المناکب، اللہ تعالیٰ کو نرم کندھے جھکے ہوئے کندھے پسند ہے. دادا اکڑ کے نہیں، ایسے کندھے نیچے کر لیے، سامنے نہ جھکائے، ایسے کھڑے ہوئے کہ بالکل ہی اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے دبے ہوئے ہیں. یہ توازو مقبول نہیں ہے کیونکہ خلاف سنت ہے. مقبول توازو وہی ہے جو سنت کے مطابق ہو. سبحان اللہ، اگر توازو دیکھنی ہے تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہذا ابو ذر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمانوں کے رہنے والے، ارے تم زمین پر رہنے والے کو کیسے پہچانتے ہو؟ تب جبرائیل علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا زمین والے ان کو جانتے کہاں ہیں، ان کو پہچانتے کیا ہیں؟ ہوا اشہر عندنا فی السماء، یہ تو آسمان والوں میں زیادہ شہرت رکھتے ہیں. تب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا بماذا نال هذه الفضیلہ، یہ فضیلت ان کو پہنچی کیسے، ملی کیسے؟ فرمایا دو وجہ سے، ایک تو لسغری کا فی نفسی کا، کہ یہ اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، عاجزی کی وجہ سے اپنے نفس کے اندر یہ کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. فرماتے ہیں حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ، جو میرے شیخ کے مشائخ میں سے ہیں، کہ کچھ ہونا میرا ذلت و خاری کا سبب ہے، کچھ ہونا میرا ذلت و خاری کا سبب ہے، اور یہ ہے میرا احساس کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو فرمایا ایک تو اس وجہ سے، اور دوسری وجہ سورہ اخلاص کی کثرت سے تلاوت کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا مضمون ہے، وہ کثرت سے اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کو یہ فضیلت ملی. اللہ اکبر، پتہ یہ چلا عاجزی ایسی بڑی چیز ہے میرے پیارے دوستو، جس کے اندر، جس آدمی کے اندر توازو ہوتی ہے وہ آدمی عند اللہ تو مقبول ہوتا ہی ہے. اس مقبولیت کے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ لوگوں کی نظر میں بھی محبوب ہو جاتا ہے. اور جو آدمی متکبر، غصے کا تیز، مزاج کا تیز، لوگ کہتے ہیں جی کاٹ کھانے کو آ گیا، بس اب دماغ خراب کرے گا. محبت ہوگی اس کے دل میں؟ ہاں اس کے شر کی جیسے تو خاموش ہو جائے گا، عزت نہیں کرے گا اس کی. عاجزی ایسی پیاری چیز ہے، عزت ملتی ہے اس کی. اس سے لہذا فرمایا کہ عمل کی قبولیت کی علامت ہے کہ عاجزی پیدا ہو. اس لیے نماز کے بعد ہمیں یہ سنت سکھا دی گئی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ثلاثاً، تین مرتبہ یہ کہے استغفار کریں. کیا میرے مرشد فرماتے ہیں اس سے یہ پتا چلا، نماز کے بعد استغفار سکھانا، فرمایا اس سے یہ پتا چلا کہ یا اللہ ہماری نماز آپ کی عظمت اور شان کے مطابق نہیں ہے، اور اس کو اپنے کرم سے قبول بھی فرمائیے، اور ہم توبہ کرتے ہیں کہ نماز میں کیا کیا خیالات پکا رہے تھے. کیا عالم تھا ہماری نماز کا. اس لیے فرمایا عاجزی پیدا ہو ایک بات، اور دوسری فرمایا کہ عمل کی قبولیت کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. نمبر ایک تو یہ، کیونکہ انسان عمل پیش کرے تو پہلے تو کہتے ہیں نا ناظرہ کا شناختی کارڈ چاہیے، فارم تو ٹھیک بھرے، فارم بھرا نہیں، صوفی صاحب وہاں جا کر تسبیح کھینچ رہے ہیں، ابھی دیکھو اس پر ڈالوں گا ابھی شناختی کارڈ مل جائے گا. حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں کہ ماں یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک پہلوان آیا، حضرت میری کشتی ہے تعویذ دے دیجئے. حضرت نے فرمایا، ماں یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر دوسرے پہلوان نے بھی تعویذ لے لیا تو تم لوگ کشتی لڑو گے یا تعویذ لڑیں گے؟ کیا عجیب یہ انداز، حکیم لوگ ہیں یہ تو، حکمت. ارے میاں فرمایا لا کشتی لڑو بھائی، اپنے جسم کو استعمال کرو ہر چیز کے لیے تعویذ. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جس طرح سے عمل کی قبولیت کے لیے اس کے اندر دو چیزوں کا ہونا نہایت ضروری ہے. نمبر ایک کہ وہ عمل شریعت اور سنت کے مطابق ہو. نمبر دو اس عمل میں اخلاص ہو، یعنی وہ عمل محض اللہ کی رضا کے لیے ہو. گویا کہ ایک کمیت ہو گئی اور ایک کیفیت ہو گئی. کمیت کیا ہے؟ کمیت کہ عمل شریعت اور سنت کے مطابق ہو. حضرت نے پھر اس کو مثال سے سمجھایا, فرمایا کہ ایک آدمی ہے عصر کی نماز کے بعد اپنے گھر میں گیا اور گھر میں جا کر چھپ کر دروازے بند کیے, کھڑکیاں بند کی, موبائل کی گھنٹی بند کی, سب کچھ بند کر دیا اور عصر کے بعد نفل پڑھنا شروع ہو گیا. عصر کے بعد نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, حاجی کو بھی نہیں ہے کہ طواف کرے تو وہ طواف کی جو نفل ہے مغرب کے بعد پڑھے. ابھی راستے میں یہی فون کرنے کے لیے پوچھ رہے تھے وہ. تو اخلاص کتنا بھائی, اخلاص کیا ہے؟ یہی تو ہے نا کہ کسی مخلوق کو دکھانے کے لیے عمل نہ کرے. کتنا اخلاص, کوئی مخلوق دیکھ رہی ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ کسی کو نہیں پتا. لیکن میرے پیارے دوستو, چونکہ مسئلے کے خلاف ہے اس لیے قبول نہیں ہے. لہذا ایک عمل میں کتنا اخلاص ہو, اپنی طرف سے ہم سمجھے اخلاص ہے, لیکن اس سے پہلے شرط یہ ہے کہ وہ عمل شریعت اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے. لہذا یہ جو ہم مدرسے میں پڑھ رہے ہیں اس سے کیا مقصد ہے؟ شریعت اور سنت کو سیکھنا. اس میں اخلاص کی علامت یہ ہے کہ جو علم حاصل کرنے ہیں اس سے مقصد عمل ہے. اگر ہم نے علم حاصل کیا اور مقصود عمل نہیں ہے بلکہ کوئی اور غرض ہے کہ ابا کی امامت مل جائے گی, قاضی بن جائیں گے, یا ذرا ہم بھی بڑے مولوی بن جائیں گے کہ کرسی رکھ کر اس پر پاؤں زور زور سے تقریر کر کے ہاتھ ماریں گے. میرے پیارے دوستو, میرا ایک تجربہ ہے جو میں دوستوں میں عرض کر دیا کرتا ہوں جیسے آپ حضرات ہیں, کہ طالب علم اپنا جو وقت ہے وہ دیکھتا ہے کہ مشہور آدمی کون ہے, اور مشہور آدمی سے مراد اس کو وہ مقرر ہے جس کی تقریر سے کہتے آگ لگ جائے. وہ کیا کرتا ہے کہ سارا وقت اپنا اس کی تقریریں یاد کرنے میں اور اس کا انداز اپنانے میں لگا دیتا ہے. پیارے دوستو, اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی نقل تو کر لیتا ہے اور واہ واہ تو مل جاتی ہے, لیکن میرے مرشد فرماتے کہ اللہ جو ہے واہ واہ سے نہیں ملتا, آہ آہ سے ملتا ہے. اور میرا تجربہ ہے, اور میرے تجربے کی حیثیت بڑے حضرات بتا سکتے ہیں, میرا تجربہ یہ ہے کہ نقل کرنے والے لوگ علمی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں. ان کی علمی صلاحیت ساری اس پر ان کی صلاحیت لگتی ہے کہ میں فلاں کی نقل کیسے کر لوں بس. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ علمی قابلیت اور صلاحیت, میرا تجربہ ہے, ناقص, کہ اس کی علمی صلاحیت اور قابلیت جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے, صفر ہو جاتی ہے, اس کی ساری صلاحیت اس پر لگی ہوتی ہے. رہی بات کیا کرے, کرنے کا کام یہ ہے, محنت کا وقت ہے, محنت کر لے. ایک بات یاد رکھیے گا, علم جو ہے یہ کتابیں پڑھنے, کتابیں یاد کرنے, اس کا نام علم نہیں ہے. غور سے سننے کی ضرورت ہے, علم اس کا نام نہیں ہے, بلکہ علم جو ہے وہ ایک ذوق کا نام ہے. سب علم ایک ذوق کا نام ہے. آپ نے کتابیں یاد کر لی, میں نے مسئلے یاد کر لیے, اور کتابیں حفظ بھی کر لی, نعمت ہے, مبارک ہے, لیکن اگر ذوق پیدا نہیں ہوا, وہ ایک علمی ذوق ہے, وہ ایک چسکا ہے. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ حضرت کے ایک دوست تھے, وہ کہتے تھے کہ تبلیغ نام ہے لگانے کا, تبلیغ نام ہے لگانے کا, اور فرمایا لگا وہی سکتا ہے جس کو لگی ہو, لگا وہی سکتا ہے جس کو لگی ہو. لہذا علم جو ہے وہ ایک ذوق کا نام ہے, اور یہ ذوق میرے پیارے دوستو یہ بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے, اور اس کے لیے حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو کام کر لو. نمبر ایک تو یہ کہ علم کا اہتمام, فرمایا وہ کس طرح, فرمایا وہ یہ کہ جو سبق استاد نے پڑھانا ہو پہلے اس کو تھوڑا سا دیکھ لو. نمبر ایک, استاد کے بعد استاد کے پاس سبق کو غور سے سنو. اب یہ نہیں ہے کہ آج کل تو عجیب زمانہ آ گیا, استاد پڑھا رہا ہوتا ہے طالب علم موبائل پہ لگا ہوتا ہے, اور استاد وہ جو طالب علم اتنا استاد ہوتا ہے بغیر دیکھے میسج لکھ لیتا ہے. اپنی خالہ داد بہن سے ویسے ہی چل رہی ہے سیٹنگ, اتنے تیز کے بغیر دیکھے پورا میسج لکھ لیتے ہیں, ایسا عجیب عالم. کتنے ایسے ماہر ہیں, ایسے کھٹ 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 حیران کیے. انگریزی کا ایک لفظ نہیں آتا لیکن پوری اردو انگریزی میں لکھ لیتے ہیں, یہ بھی عجیب ہے. ایسا کبھی کبھی میں کیا کرتا ہوں, جو اردو انگریزی میں لکھ کر بھیجتے ہیں میں ان کو انگریزی لکھ کر بھیج دیتا ہوں, کیونکہ میں نے کچھ انگریزی تھوڑی سی پڑھی ہے نا, اب آگے سے جواب آتا ہے فوراً بندے سے پتر بن کے, جی ہمیں تو انگریزی نہیں آتی. تو بھائی جو تم نے انگریزی لکھ کر بھیجی, عجیب استاد پڑھا رہا ہے اپنے لگے ہوئے موبائل ایس ایم ایس, کیا حال ہے کیسی ہیں آپ, استاد کا سبق تو غور سے سنا نہیں, یا رات کو دیر تک موبائل پر ایس ایم ایس کرتے رہے. کیوں, ایس ایم ایس کا پیکج جو لیا ہوا ہے, اب پیکج لیا ہوا ہے روزانہ 200-400 میسج کرنے ہیں ان کو جناب کو, ٹائم پورا ہو رہا ہے لگے ہوئے رات پر, اب سبق میں نیند آ رہی ہے. استاد جی تکرار میں بہت دیر ہو گئی تھی, سب طالب علم چادر اوڑھ کے اندر موبائل آن کیا, اس میں ایس ایم ایس پہ لگے ہوئے, تو کیا علمی صلاحیت برباد ہو جاتی ہے. استاد کی بات غور سے نہیں سن رہے. ایک آدمی دفتر میں جناب سوتا رہتا تھا, تو اس کے مالک نے پوچھا بھائی تو دفتر میں سوتا ہی کیوں ہے, اس نے کہا سر وہ میرا بچہ ہے نا, وہ سونے نہیں دیتا گھر میں. اس نے کہا اچھا کل سے تم اپنے بچے کو بھی ساتھ میں لانا. کہا سر وہ کیوں, کہا کہ تاکہ وہ تمہیں یہاں بھی نہ سونے دے, یہاں بھی جگا کے رکھے. تو استاد کے سبق کو غور سے سنیں. اگر بات سمجھ میں نہیں آتی, میں نہیں سمجھتا کہ شفیق استاد اس کو دوبارہ نہ سمجھائے گا. اگر مان لو ایسی بات ہے کہ پوری کلاس کا حرج ہوتا ہے تو دوسرے وقت میں سمجھ لیں. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی استاد کی شفقت اس کے خلاف ہو کہ وہ دوبارہ نہ سمجھائے, رہی ہوگا نا سمجھ میں نہیں آ رہا, دوبارہ سمجھ لے. لیکن فرمائے استاد کے پاس سبق کو, اور ہاں جو سبق کو پہلے دیکھ لے گا, میری ناقص رائے یہی ہے کہ انشاءاللہ استاد کے پاس ضرور سمجھ جائے گا, برکت ہے اس کی کیونکہ اخلاص ہے نا دیکھ کر آیا. اور فرمایا تیسرا کام یہ کر لو, یہ حکیم الامت کی بات ہے, فرمایا تیسرا کام یہ کر لو کہ تکرار اچھی طریقے سے کر لو. پھر فرمایا کہ اس کے بعد اگر تم 10 برس بھی کتاب اٹھا کر دیکھو گے انشاءاللہ استاد کی تقریر تمہارے سامنے آ جائے گی. یہ تو ہو گئی علمی صلاحیت. اور فرمایا دوسری چیز اس کے ساتھ جو ہے وہ ہے تقوی, اہتمام ہے تقوی, گناہ سے بچنے کا اہتمام. یہ بہت خطرناک چیز ہے کیونکہ علم جو ہے در حقیقت ایک نور ہے, جو میں نے بات پیش کی تھی نا کہ علم ایک ذوق کا نام ہے, علم در حقیقت ایک نور ہے. یہ نور ایسا ہے کہ جتنا اس پر محنت کریں گے یہ نور بڑھتا چلا جائے گا. اور جب انسان نے گناہ کیا تو در حقیقت یہ اپنے نور کو کم کر رہا ہے اور اپنے نور کو ضائع کر رہا ہے. نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ طالب علم سبق میں, مدرسے میں, بلکہ وفاق کے اندر اول پوزیشن حاصل کرنے کے باوجود علمی ذوق سے محروم ہوگا. لہذا ایسے ایسے واقعات دیکھے میرے بھائیو دوستو, عجیب بات ہے, مدرسے میں اور وفاق میں اعلیٰ پوزیشن حاصل کرنے والے لڑکیوں کے کپڑے سی رہے ہیں, سبزی بیچ رہے ہیں, بس میں کنڈکٹر ہی کر رہے ہیں, میں نے خود دیکھا. یہ وہ لوگ تھے جو علمی ذوق سے محروم تھے, اور اس علمی ذوق میں کمی کی وجہ استادوں کی بے ادبی بھی ہے. وہ کیا بے ادبی ہے کہ استاد کی غیر موجودگی میں اس کا مذاق اڑانا. لہذا میرے مرشد فرماتے ہیں کہ میرے مرشد نے معرفہ مثنوی لکھی, مولانا رومی کی مثنوی کی شرح, ان کے حضرت کے جو فارسی کے استاد تھے حضرت والا نے ان کو پیش کی. اس میں حضرت کے خود اپنے فارسی کے اشعار ہیں. اور جب یہی معرف مسلمی حضرت والا میرے شیخ نے حضرت ماں یوسف صاحب بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کی تو حضرت نے جب کتاب کھولی تو میرے مرشد کا ایک شعر لکھا ہوا تھا سامنے, اور وہ یہ شعر ہے کہ اہل دل آکس کے حق را دل دہد. اہل دل ان کو کہتے ہیں جو اللہ کو اپنا دل دیتے ہیں, اور دل دہد پورا کے دل را بھی دہد, دل اسی کو دیتے ہیں جس نے ان کو دل دیا ہے. تو جب مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ نے جب یہ شعر پڑھا تو فرمایا لا فرقا بینک و بین مولانا روم, کہ آپ میں اور مولانا رومی میں تو کوئی فرق نہیں ہے, کیونکہ شعر اتنا عجیب. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے مرشد نے کی حضرت کے اپنے فارسی کے اشعار ہیں جس کا ایک نمونہ میں نے آپ کو پیش کر دیا, اور بھی حضرت کے اشعار یاد ہیں پھر کبھی صحیح. تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے استاد فارسی کے استاد کو اپنی مثنوی کی وہ شرح پیش کی جس میں میرے مرشد کے فارسی کے بھی اشعار, تو فرماتے ہیں کہ میرے استاد نے جب وہ دیکھا تو مجھ سے پوچھا, فرمایا کہ بتاؤ تم نے فارسی کس سے پڑھی ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے عرض کیا استاد جی میں واللہ میں نے آپ کے سوا کسی سے فارسی نہیں پڑھی ہے. تو میرے مرشد فرماتے کہ وہ میرے استاد رونے لگے. وجہ کیا تھی؟ میرے شیخ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ وہ میرے جو استاد تھے جب فارسی پڑھاتے تھے فرمائے کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تھی, اتنی تیز بولتے تھے کہ سمجھ میں نہیں آتی تھی. اور فرمائے کہ ہمارے جو طالب علم ساتھی تھے وہ مذاق اڑاتے تھے, لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے میرے شیخ حضرت معاشہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ تھا کہ میں خاموش رہتا تھا بلکہ طلباء کو منع کرتا تھا, دیکھو استاد ہے اگر سمجھ میں نہیں آتی ہم محتمم سے کہہ دیں گے کہ بھائی ہمارے سمجھ میں نہیں آتی استاد تبدیل کر دے, لیکن بے ادبی نہ کریں. ہے طالب علم مذاق اڑاتے تھے. کہ میرے شیخ رونے لگے اور روتے ہوئے فرمایا کہ آج اس استاد کا ادب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فارسی کی شرح اور فارسی کا اشعار لکھوا دیے. یہ ادب ہے. لگے یہ بے ادبی کی وجہ سے وہ جو علمی ذوق ہے نا میرے دوستو وہ سمجھانے کی چیز نہیں ہے, وہ ایک ذوق ہے سمجھنے کی چیز ہے. اور یہ پیدا ہوتا ہے علمی گہرائی اور گہرائی سے اور استاد کے ادب سے, خصوصاً تقویٰ سے یعنی گناہ سے بچنے کا اہتمام ہو. ایسا نہ ہو کہ عصر کے بعد کھیلنے کے بہانے بک اسٹال پر کھڑے ہیں اور وہاں اخبار کے میگزین دیکھ رہے ہیں, اور کیسے دیکھ رہے ہیں اس فلمی اداکاروں کو منہ کھول کے اسے بھی کھا جائے گا. فرمایا یہ جو تقویٰ کے بغیر یہ چیز آتی نہیں ہے, اس لیے اہتمام تقویٰ کرے. تو مدرسے کا مقصد یہ ہے کہ ہم شریعت و سنت کو سیکھیں. حضرت مفتی صاحب نے نماز سے قبل یہ بات فرمایا کہ ہماری کوشش اور محنت یہ ہے کہ اس طالب علم پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرے. پر مجھے اتنی خوشی مفتی صاحب نے فرمایا کہ ماشاءاللہ طلباء نے بڑے طلباء نے روزوں کا اہتمام بھی کیا. کہ کیوں اہتمام ہے, خوشی کی بات ہے کہ عمل کی فکر ہو, اصل تو مقصود یہی ہے نا. اور ایک بات یاد رکھنا, ہماری یہ غلطی یہ ہے کہ جب ہم مدرسے سے فارغ ہو جائیں گے پھر عمل کریں گے, یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے. یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ جس وقت جو مسئلہ ہم کو پتہ چلتا چلا جائے اس مسئلے پر اسی دن سے عمل کرنا شروع کر دیں. تو در حقیقت صحیح طالب علم ہم اب بنیں گے. جب ہم جس دن ہم نے اس مسئلے پر عمل شروع کر دیا اب ہم واقعی طالب علم ہیں. اور جب پڑھنے کتاب کہ زیادہ نمبر لینے ہیں زیادہ اچھا لکھنا ہے, تو میرے پیارے دوستو ٹھیک ہے یہ ایک نعمت تو ہے, لیکن بغیر علم کے یہ نعمت کچھ بھی نہیں ہے. تو عمل کی قبولیت کے لیے ایک تو کیا ہے وہ عمل شریعت اور سنت کے مطابق ہو, اور دوسرا یہ کہ اخلاص یعنی اللہ کی رضا کے لیے ہو, دکھاوا نہ ہو کہ جی میں تقریر کروں گا لوگ کہیں گے سبحان اللہ تعریفیں واہ واہ ہو رہی ہیں, کہ میں حج کو جاؤں گا آؤں گا لوگ مجھ سے دعائیں کرائیں گے, جی مدرسہ کھولا ہے بڑی واہ واہ ہوگی. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے کیا عالم ہوگا. ہم اپنی طرف سے اپنی قیمت لگا رہے ہیں. وہاں رومی رحمۃ اللہ اس کو عجیب مثال سے سمجھایا. فرمایا ایک طالب علم تھا بڑا خوش نظر آ رہا تھا. اس سے پوچھا کیا بات ہے بھائی بڑا خوش نظر آ رہے ہو؟ اس نے کہا صاحب خوش کیوں نہ ہو، میری شادی ہو رہی ہے. اچھا شادی ہو رہی ہے؟ دیکھو نا شادی کے نام سے بھی کیسی مسکراہٹ آ جاتی ہے اور دوسری شادی کے نام سے اس سے بھی زیادہ مسکراہٹ آتی ہے. ایک صاحب مجھ کو کہنے لگے ارے صاحب کیا بتاؤں، میری تو شادی نہیں ہو رہی اور یہاں لوگوں کو دیکھو دو دو شادیاں کر رہے ہیں، دوسری شادی کر رہے ہیں. میں نے اس کو کہا یار، میں نے کہا تو دوسری شادی، کہا وہ تو اتنی آسان ہے. میں نے کہا ایک کام کرو، تم پہلی شادی مت کرو دوسری کر لو، وہ آسان ہے وہ کر لو. پہلی شادی کے چکر میں رہو گے وہ بھی نہیں ہوگی، دوسری کر لو بس. طالب علم بڑا خوش، شادی بھائی اتنی شادی میں اتنی خوشی، ارے بھائی بادشاہ کی لڑکی سے شادی ہو رہی کیوں نہ خوش ہوں، اس کی تیاریوں میں آج کل مشغول ہوں. اچھا تیاری بھی ہو گئی؟ ہاں 50% 50% کام ہو گیا. اچھا وہ کیسے، کیا تیاری ہوئی؟ کہا میں راضی ہو گیا، بادشاہ کا راضی ہونا باقی ہے. محرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خانہ داماد پر از شور و شر، کہ داماد کے گھر میں ڈھول باجے بج رہے ہیں، بجانا جائز نہیں ہے، یعنی شور شرابہ ہو رہا ہے نا. اب عجیب بات یہ ہے کہ طالب علم ہیں، مولوی صاحب ہیں، لیکن شادی ہو رہی ہے، سالی صاحبہ ان کی بھی انگلی پکڑ رہی ہے، بھائی جان پیسے دے نا. سالی سے تو پردہ ہے، بھائی جان بھی پکے ہیں، انگلی نہیں چھڑواتے، وہ بھی پکے ہیں. اب یہ کیا ہے، مولوی صاحب ہیں، یہ بزرگوں کے پیر دبانے والے، بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرنے والے، تبلیغ میں چلے لگانے والے، لیکن کیا عالم ہو. اگر میرے دوستوں پردہ نہ کرے تو علم کس لیے پڑھا تھا، سوال پیدا ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی شادی ہونے والی ہے ابھی، تو انہوں نے مجھ سے کہا رسم و رواج ہمارے یہاں بہت ہوتے ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان کے رہنے والے. تو میں نے سمجھایا کہ دیکھو بھائی یہی وقت ہے. ہمارے ایک مفتی صاحب کہنے لگے کہ ان کے پاس ایک دوست آئے، ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا میری ایک ہی بیٹی کی شادی ہے، میں چاہتا ہوں کہ خوب اپنے ارمان نکال لوں، لادا میں خوب دھوم دھڑکا کروں گا. تو ہمارے مفتی صاحب نے ان سے کہا سبحان اللہ بڑی پیاری بات، فرمایا کہ ایک ہی بیٹی ہے، اگر دو بیٹی ہوتی، ایک میں اپنے ارمان دوسرے میں اللہ کی خوشی نکال لیتے، ایک ہی موقع ملا ہے پھر کیا کرو گے. ایسا تو نہیں ہے نا دوسرا موقع ملے گا، ایک ہی موقع ملا ہے، لہذا اس میں اللہ کی خوشی کو مقدم رکھو. تو میں نے ان سے کہا کہ کہنے لگے کہ جی ہمارے باپ دادا مانتے نہیں ہیں، ہمارے رشتے دار مانتے نہیں ہیں. میں نے کہا اپنے ابا سے صرف اتنا پوچھ لینا کہ ابا مجھے مولوی کیوں بنایا تھا، مقصد کیا تھا مولوی بنانے کا، کہ میں پڑھ کس لیے رہا ہوں. اگر مولوی بن کر ہی وہ کام کرنا ہے تو میرے پیارے دوستوں اس بات بہت عجیب کہتے ہوئے لگتی ہے، پھر مولوی بننے کی ضرورت کیا تھی. معاف کیجئے گا بہت تلخ بات ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے، بہت کڑوی اور تلخ بات ہے. اگر وہی کام ہم نے مولوی بن کر کرنا ہے تو پھر مولوی بننے کا کیا فائدہ ہوا، کیوں مدرسے والوں کا وقت ضائع کیا. یہی ایک طالب علم اور آتا کسی کام کا بن جاتا، کیوں ہم کر رہے ہیں پھر یہ سب کام. بات ہے نا کڑوی بات ہے، اللہ مجھے بھی کہتے تھے یقین جانے اس کو ڈر لگ رہا ہے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں یہ سب. اگر یہی کرنا ہے پتہ یہ چلا تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگے، ہم کمزور ہیں ہم عاجز ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، اپنی سی کوشش تو کریں. ہماری شادی، ہماری فوتگی، غمی بالکل ہم میں اور دنیا دار میں کوئی فرق نہیں ہوتا. فرق یہ کہ دنیا دار اپنے ظاہر سے بھی دنیا دار لگتا ہے، ہم دیندار لگتے ہیں، لیکن اندر سے ہم بھی پکے دنیا دار ہیں. کیوں؟ اگر ہم نے سنت پر عمل نہیں کیا، اگر ہم نے شریعت پر عمل نہیں کیا تو ہم میں اور دنیا دار میں کیا فرق رہا، صرف ایک ظاہر کا. گویا کہ ہم دنیا دیندار کی شکل بنا کر، ان کا حلیہ بنا کر، القابات دنیا دینداروں کے لگا کر اندر پکے دنیا دار ہیں ہم لوگ. ہمارا لباس، ہمارا کھانا پینا، ہمارا گھر میں آنا جانا، ہمارا مسجد سے آنا اور باہر نکلنا، ہر ایک عمل خلاف سنت. شلوار دیکھیں ہماری ٹکروں سے نیچے، کوئی دعوت ہے جہاں مکس گیدرنگ ہو رہی ہے اور خلاف شریعت مووی بن رہی ہے، وہاں اس دعوت میں ہم شریک بھی ہیں اور ہم ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں سنت پر عمل کرو، ایسی تقریب میں شرکت جائز نہیں ہے، تو کیا بات ہے، ہم کس سے مرعوب ہو گئے؟ اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں یہیں پر صحبت اہل اللہ کی ضرورت پڑتی ہے، کہ اصل میں وہ جو تعلق مع اللہ جو اللہ والوں کی صحبت سے ملتا ہے، پھر میرے پیارے دوستو وہ یہ دیکھتا ہے اللہ کی رضا اور خوشی کس کے اندر ہے، پھر وہ یہ نعرہ مارتا ہے سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے، یہ مقصد ہے. اگر ہم نے وہی کام کیا پھر ہم میں کیا فرق ہوا؟ اگر پھر لوگ ہم کو یہ کہیں مولوی صاحب یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں تو پھر میرے دوستو ہم ہی اپنے لوگوں کو بدنام کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں. ویسے تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مولوی تو ہے ہی ملامتی فرقہ، اس کو ہر حال میں ملامت ہی ملے گی، حل لے گا تو ملامت، نہیں لے گا تو ملامت. اچھا بڑے نواب ہیں کالے نہیں لے رہے. فرمایا کہ یہ وہ طبقہ ہے جس کو امت کسی حال سے میں چین میں سے نہیں بیٹھنے دے گی. چندہ مانگے دیکھو جی مانگتے، نہ مانگو بڑے نخرے. یعنی یہ وہ فرقہ ہے اور یہ وہ طبقہ ہے جس کو کسی حال میں چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے. لہذا فرمایا مخلوق کی طرف نظر مت رکھو، نظر صرف اللہ پر رکھو کہ ان کی رضا اور خوشی کس طرف ہے. میرے پیارے دوستو دوسری چیز کیا ہے عمل کی قبولیت کے لیے؟ وہ اخلاص، کہ وہ عمل محض اللہ کی رضا کے لیے ہو. اور میرے شیخ نے فرمایا ایک دکھاوا تو یہ ہے کہ مخلوق کے لیے کسی کام کا کرنا یہ دکھاوا ہے، فرمایا اسی طرح سے مخلوق کی وجہ سے کسی کام کو چھوڑ دینا یہ بھی دکھاوا ہے. دیکھیے اشارہ عجیب ہے نا، جب تم نے کام کیا لہذا کیا ہوتا ہے، وہ جی لوگ باتیں بناتے ہیں جی، اعتراض کرتے ہیں اور جی یہ ہے یہ کیا مولوی اور یہ ہے وہ، چھوڑو یار دفع کرو. اور میں ایسا نہ کرنا، کرتے رہو. اگر تم نے اللہ کے لیے کام شروع کیا ہے، لوگ متوجہ ہو یا نہ ہو، درس میں کوئی بیٹھے نہ بیٹھے، مدرسے میں طالب علم آئے نہ آئے، ایک طالب علم آئے آپ کو کیا ہے. اچھا ایک طالب علموں کے ذہن میں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ ہم مدرسے سے فارغ ہو جائیں گے نا، ارے صاحب اتنا شاندار مدرسہ، ہم بھی بڑے شاندار مدرسہ بنائیں گے، اتنا بڑا وزٹنگ کارڈ، اتنا بڑا بورڈ بنائیں گے، پھر یہ طالب علم ہی طالب علم ہوں گے. پہلے سے اس نے پورا شیخ چلی والا پلان بنایا ہوتا ہے، جی دیکھا ایسا مدرسہ، آئیں گے سیٹ صاحب گاڑیوں میں، حضرت یہ لیجئے یہ چندہ لیجئے حضرت. اب جب وہ مدرسے سے باہر نکلے، اب وہ مدرسہ کھول کر بیٹھے اور پتا چلا جی بورڈ بھی نہیں بن رہا، اتنے پیسے ہی نہیں ہیں، کھانے کو نہیں مل رہا، وہ تو سوچتے ہیں مرغیاں کوٹ 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 کرتی ہوئی میرے پاس خود آ جائیں گی، یا نہ مرغی دال بھی مشکل سے مل رہی ہے، کوئی سیٹ صاحب بھی نہیں پوچھ رہے، تقریر کر رہے ہیں کوئی معتقد ہی نہیں ہو رہا، کوئی آ کر ہاتھ ہی نہیں چوم رہا، کوئی جوتی سیدھی نہیں کر رہا. ارے چھوڑو یار، اس سے اچھا دنیا داری کرو بس. نہ میرے دوستو نہ، الیکشن کا زمانہ ہے، گندے انڈے ٹماٹر پڑتے ہیں، اس وقت کو گزار لے، برداشت کر لے، لیکن اپنے ذہن میں خاکہ بھی ہٹا لے. ایک مولوی صاحب مجھے کہنے لگے کہ کچھ لوگ مجھے جو ہے مسجد کی زمین دینا چاہتے ہیں. میں نے کہا چھوڑو مولوی صاحب کیا بھیک مانگتے پھرو گے. کہنے کیا مطلب، کیا مسجد نہ بنائے؟ میں نے کہا میں آپ کو مسجد بنانے سے تو منع نہیں کر رہا، بھیک مانگنے سے منع کر رہا ہوں. کہ پھر کیسے مسجد بنا؟ میں نے کہا مسجد بناؤ، مسجد لو، چار ڈنڈے کھڑے کرو، اوپر چھپڑ کی چھت ڈال دو، کچی چھت ڈالو، اذان دے کے نماز پڑھانا شروع کر دو، کسی سے نہ مانگو. اگر اللہ کو مقصود ہوگا مسجد بنوانا، بنوا دیں گے، زندگی اسی میں گزار دو، کیا اس کا تحمل ہے آپ کو؟ کیوں جناب؟ کہیں گے نہیں جی، جب تک اتنا بڑا پنکھے نہ ہو، ایئر کنڈیشن نہ ہو، بڑی سی پگڑ نہ ہو، دو چار پیچھے خادم نہ ہو، کیسے مزہ آئے گا؟ نہ میرے دوستو نہ، نہ لو نام الفت جو خودداریاں ہیں، نہ لو نام الفت جو خودداریاں ہیں، بڑی ذلتیں ہیں، بڑی خاریاں ہیں. ایسے نہیں بنتا، اللہ ایسے نہیں ملتے. بہت کچھ اپنے کو مٹانا پڑا. یہ جو منصوبے اس کو نکال دے, اس منصوبوں کی طرف یہ توجہ کرنی نہیں ہے. سبحان اللہ, حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے ایک عالم تھے مرید, حضرت نے ان سے فرمایا, ابھی نام ذہن میں یاد نہیں آ رہا, حضرت نے ان سے فرمایا کہ تم پڑھایا کرو. بہت بڑے عالم, عالم یہ تھا کہ اگر کوئی بخاری شریف لے کر آئے حضرت اس کو بخاری شریف پڑھا رہے ہیں, کیونکہ پہلے زمانے میں مدرسے کی اس طرح صورت نہیں ہوتی تھی. ایک ایک دو دو طالب علم آتے تھے کوئی نہ کوئی کتاب پڑھنے کے لیے اور پڑھتے تھے. اب تو باقاعدہ درس کا نظام اور جماعت بنتی ہے اس میں, پہلے یہ نظام نہیں. ایک ایک دو دو طالب علم آ رہے ہیں, مسافر آ رہے ہیں, کسی کو روٹی کہاں سے مل رہی ہے, کسی کو روٹی کہاں سے مل رہی ہے, دال پتہ چلا فاقے ہو رہے ہیں, کوئی کھانا نہیں مل رہا, لیکن وہ بےچارا پڑھنے میں لگا ہوا ہے. اور آج تو عالم یہ ہے کہ داخلے سے پہلے پوچھتے ہیں کھانے میں کیا ملتا ہے, یہاں پہ گوشت اگر نہ ملے. ایک شاعر نے اپنی بیوی سے کہا, اس نے کہا کیا پکاؤں, شاعر نے پوچھا کیا پکاؤ گی, اس نے کہا دال. ہاں سن لو, پکاؤ گی جس دن تم ارہر کی دال, پکاؤ گی جس دن تم ارہر کی دال, سمجھ لو اسی دن میرا انتقال. ہمارے استاد سازدہ تو بتاتے ہیں, ہم نے تو مدرسوں میں ایسے پڑھا اور ایسی دال کھائی کہ جس سے وضو کرنا جائز تھا. میرے پیارے دوستو, اب یہ عالم, ایک طالب علم ہے اسے بھی پڑھانا ہے, لہذا وہ حضرت کیا عالم کیا کہ بخاری شریف پڑھنے والا ہے اس کو پڑھا رہے ہیں, اور اگر کوئی نورانی قاعدہ لے کر بیٹھ گیا اس کو بھی پڑھا رہے ہیں. کسی نے کہا تو آپ اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے اللہ والے, نورانی قاعدہ پڑھا رہے ہیں. فرمایا سبحان اللہ, شیخ کی محبت کا عالم تھا. فرمایا میرے شیخ کا حکم تھا پڑھانا, پڑھایا کرو, یہ نہیں فرمایا یہ پڑھانا یہ نہ پڑھانا, بس فرمایا پڑھایا کرو, بس مجھ سے جو پڑھنے آئے گا میں اس کو وہ پڑھاؤں گا. یہ ہوتا ہے میرے دوستو. اکابرین کے اندر ہمارے جس طرح محنت کی, کیا ایک جگہ جمے اور بیٹھ گئے, کام کیا, آج اللہ تعالیٰ نے ان کے فیض کو عالم میں پھیلا دیا. اگر ہم نے یہ منصوبے بنائے کہ ایسا ایسا ہوگا, یاد رکھنا میرے پیارے دوستو, کام نہ چل سکے گا. اس لیے دوسری چیز کا اخلاص, کہ مخلوق کے لیے کسی کام کا کرنا یہ بھی دکھاوا, اور مخلوق کی وجہ سے کسی کام کا چھوڑ دینا. ارے میاں کون آتا ہے تمہارے پاس, ایک طالب علم لے کر بیٹھے ہو, کون پوچھے گا تم کو؟ نہیں میرے پیارے دوستو, میں آپ سے عرض کرتا ہوں, آج بھی آپ میرے شیخ کی خان کا گلشن اقبال میں جا کر دیکھیں, حضرت کا نام آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. آج بھی جو آپ کچھ اشعار وغیرہ لکھے حضرت کا نام نظر آتے ہیں, یہ بعد والے لوگوں نے ابھی چند برسوں پہلے لکھے ہیں, ورنہ حضرت کا آپ نے وہ زمانہ دیکھا ہے کہ پورے مسجد میں, مدرسے میں, خانقاہ میں کسی ایک جگہ حضرت والا کا نام نہیں تھا. لیکن دنیا جانتی ہے, عالم سے علماء, مفتی حضرات, محدثین, ہر طبقے کے لوگ علمی لحاظ سے, دنیا کے لحاظ سے آ کر اللہ کی محبت اور تعلق سیکھ رہے ہیں اور سیکھتے رہیں گے. نام سے نہیں, کام ہے اصل. میں منع نہیں کرتا بورڈ نہ لگائے, میں منع نہیں کرتا, لیکن میرے پیارے دوستو اس کو مقصود نہ سمجھے. اصل مقصود ہے اللہ کی محبت اور دل میں تعلق پیدا کرنا, گویا کہ دل میں لگا لے, اس کے بعد کام بنے گا. لہذا کیا اخلاص. تو جس طرح سے مدرسے سے یہ علم اور شریعت سیکھا جاتا ہے, اخلاص اور تعلق معاللہ سیکھنے کے لیے یہ اللہ والوں کی صحبتیں اور یہ ان کی خانقاہیں ہیں. اس لیے ہمارے پیر بھائی کا شعر ہے, وہ فرماتے ہیں کہ خانقاہ کیا ہے, وہ ہے مدرسہ عشق خدا. خانقاہ کیا ہے, وہ ہے مدرسہ عشق خدا, جہاں عشق مولا کا درس دیا جاتا ہے, تاکہ دل میں اخلاص, تعلق معاللہ, اللہ کی رضا اور خوشی پیدا ہو. ایسا نہیں ہے کہ بیان تقریر ہو رہی ہے بس ایک دوسرے پر فائرنگ ہو رہی ہے, اس کی غیبت ہے. عجیب افسوس بات ہے, ہم دیندار کہلاتے ہیں, ہماری مجالس غیبتوں سے محفوظ نہیں ہے. تو عمل کی قبولیت کے لیے دو چیز ہو گئی, نمبر ایک کام یہ کہ عمل شریعت و سنت کے مطابق, دوسرا یہ کہ کیفیت یعنی اخلاص اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل ہو. معرومی کی بات سنا کے بس مضمون کو سمیٹتا ہوں. معرومی فرماتے ہیں لے کے ذوق سجدہ پیش خدا, کہ اللہ کے حضور میں ایک سجدہ کرنے کے اندر مجھ کو اتنی لذت و مزہ آتا ہے کہ خوشتر عالم از دو ست ملکت تھوڑا, کہ 200 ملکوں کی سلطنت سے جو تجھ کو نشہ ملتا ہے اس سے زیادہ لذت اور مزہ اور نشہ ہمیں اللہ کے حضور میں ایک سجدہ کرنے میں ملتا ہے. تو میرے پیارے دوستو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں وہ ایسا سجدے کی لذت رمضان نہیں ملا. حضرت مولانا شاہ فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابرین میں سے گزرے ہیں, حکیم الامت تھانوی سے خود فرمایا کہ مولوی اشرف علی مجھے سجدہ کرنے میں اتنا مزہ آتا ہے جیسے اللہ تعالی نے میرا پیار لے لیا. اور آج ہمارا سجدہ کیسا ہے, ایسا لگتا ہے مرغی کی طرح ٹھونگ ٹھونگ مانگ رہے, تو میرے پیارے دوستو، اب اس تقریر کو دیکھیں کہ عمل کے لیے شریعت و سنت اور اخلاص ضروری ہے. پتہ ہی چلا کیا ہمارا سجدہ عمل شریعت و سنت کے مطابق کیسے ہو کہ دونوں انگلیاں تمام انگلیوں کو ملا کر رکھیں. سجدے میں انگلیاں ملی ہونی چاہیے، سجدے میں رکوع کے اندر کھلی، سجدے میں ملی، انگلیوں کو ملا کر اس کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور پاؤں کی انگلیوں کو موڑ کر اس کا رخ بھی قبلے کی طرف کر لیں. یار مولوی احسان ڈرا کیوں رہے ہو؟ ہاتھ رکھ لو بھائی، شیر کی طرح منہ کھول کے ڈرا رہے ہیں. جلدی سے بیان ختم کرو ورنہ کچا کھا جاؤں گا. یہ آپ کے مولوی احسان نہیں، ہمارے والے. تو میرے پیارے دوستو، اب سجدے میں انگلیاں کھلی ہوں، ملی ہوں، اور انگلی کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور ہاتھوں کی کونیوں کو کھول لے، اور پاؤں کی انگلیوں کو موڑ کر اس کا رخ بھی قبلے کی طرف کر لے، اور 3, 5 یا 7 دفعہ پڑھنا سنت ہے، اس سے زیادہ بھی کر سکتا ہے. اور مستحب یہ کہ نگاہ ناک پر ہو. یہ تو ہو گیا اس کی شریعت و سنت کے مطابق، یعنی اس کی کمیت ہو گئی. اب کیفیت کیا ہو؟ سبحان اللہ، حدیث شریف میں کیا آتا ہے کہ علی قدمی الرحمن، بندہ سجدہ کرتا ہے رحمان کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے، اور ہمارا سجدے میں کیا کیفیت ہے؟ کیا یہ کیفیت ہمیں حاصل ہے کہ ہم اللہ تعالی کے قدموں میں، رحمان کے قدموں میں سجدہ کر رہے ہیں؟ کیا یہ ہمیں کیفیت حاصل ہے؟ اس کی کمی ہے. جب اس کی کمی ہے تو وہ بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والا جس کے دل میں ہوگا، جس کو یہ استحضار ہوگا کہ میں اس مالک، اس احکم الحاکمین کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہوں جو بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دیتا ہے، تو میرے پیارے دوستو جب یہ استحضار اور کیفیت ہوگی تو کیا تعجب ہے کہ اس کو سجدوں میں سارے عالم کی سلطنت سے بڑھ کر مزہ آنا ہے. معروفی کو یہ مزہ اسی لیے تو آ رہا تھا کہ اپنے شیخ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ کی صحبت سے دل میں وہ اللہ کی محبت پیدا کر لی. لہذا یہی چیز تو کیا ہوا کہ عمل جو ہے شریعت و سنت کے مطابق اور اس میں اخلاص ہو، پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ سر سے لے کر پاؤں تک اپنی زندگی کے احساس کو پھر وہی ہوگا، پھر کہنے میں مزہ آئے گا، ربنا تقبل منا. اب مزہ آ رہا ہے نا، کیوں؟ کیونکہ اب ایک چیز پیدا ہو رہی ہے، اب اس تڑپتے ہوئے دل سے اللہ سے فریاد کر رہا ہے کہ ربنا تقبل منا، آپ کی عظمت اور شان کے قابل ہمارا عمل نہیں ہے، لیکن اللہ آپ کی شان بڑی ہے، بڑی شان والے ہیں، اپنے کرم سے اس کو بتکلف قبول فرما لیجئے. لہذا جب وہ قبولیت کے آثار اس کو نظر آئیں گے، وہ خود مست ہو کر کہے گا، آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں. انک انت السمیع العلیم، اللہ مالوسی فرماتے ہیں، سمیع بدعواتنا وعلیم بالنیاتنا، آپ ہماری دعاؤں کو سننے والے ہیں کہ ہم آپ سے تڑپتے ہوئے دل سے دعا مانگ رہے ہیں، اور آپ ہماری نیتوں کو بھی جاننے والے ہیں کہ اللہ یہ جو ہم نے عمل کیا ہے محض آپ کی رضا اور خوشی کے لیے کیا ہے، اپنے لیے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری جانوں کو یہ توفیق عطا فرمائے، ہم شریعت و سنت بھی سیکھیں، اور اللہ والے کی صحبت سے اخلاص اور تعلق مع اللہ بھی حاصل کریں، اور ہماری ان کی صحبت سے اللہ کی محبت اور عاجزی اور تعلق مع اللہ کی دولت ہم سب کو نصیب ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وصحبه وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اے کریم مالک، اپنے کرم سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو ہماری دینی ترقی کا ذریعہ بنا دیجئے. یا اللہ علم کی دولت نصیب فرما، اخلاص عطا فرما. یا اللہ ہمارے ذہنوں کو کھول دیجئے، ہمارے قلوب میں علم کا نور عطا فرما، عمل عطا فرما، اخلاص کی دولت عطا فرما، اپنی محبت اور تعلق نصیب فرما. اور یا اللہ اپنی رضا اور خوشی کے لیے اعمال کی توفیق عطا فرما، اس کو شرف قبولیت بھی عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما. یا اللہ ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما، شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما، ہماری دینی ضروریات کو پورا فرما، ہماری دنیاوی ضروریات کو پورا فرما، ہماری علمی ضروریات کو پورا فرما، ہماری عملی ضروریات کو پورا فرما۔ یا اللہ اپنے کرم سے صحت جسمانی عطا فرما، صحت روحانی عطا فرما دیجئے، اور یا اللہ ہمارے دل بیٹھنے کو قبول فرما دیجئے، اپنی محبت اپنے قرب یا اللہ تعالیٰ اور دینی ترقی کا ذریعہ بنا، ہماری جانوں کو ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما کہ ہر لمحہ ہر سانس آپ کو خوش رکھے اور ایک لمحہ ایک سانس آپ کی نافرمانی میں نہ گزارے۔ یا اللہ اپنے کرم سے یا اللہ سلامتی ایمان سلامتی آزا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان سلامتی آزا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے، ہماری جان ہمارا مال ہماری آبرو ہماری اولاد اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ